نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت, ان کی خوشیوں میں خوشیاں, ان کے غم میں غم نصیب فرمایا ہے. خدا کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں رسول اللہ اور ان کی اولاد کی یہ محبت اور ان کے راستے پہ چلنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین تابع داروں میں قرار فرمائے, نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے, اس دنیا اور اس دنیا میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے وارث, ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کے نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے تمام کے حضور ادائے احترام, ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ. دین امین میں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دو صفت سے تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول کی مشہور روایت موجود ہے ثقلین, حدیث ثقلین, جس کے اندر قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت و سیرت کو عطرت اہل بیت کو دونوں کو ایک وزن پہ قرار دیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر کوئی ایک کلمہ بھی بلکہ کوئی ایک لفظ بھی اضافہ نہیں ہے، کوئی چیز نقطے کے طور پر بھی قرآن کریم میں اضافی نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ اہل بیت کی زندگی کے اندر پیش آیا ہے، جس طرح قرآن کریم کے ہر لفظ میں کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی چیز اضافی نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے معصومین علیہ السلام کو بھیجا ہو اس مختصر زندگی کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایک لحظہ بھی ہم سوچیں کہ یہ اضافی تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. ثقلین کا ایک حصہ ہونے کے ناطے ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ پیش آیا، امام اول بلکہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری امام تک جو کچھ پیش آیا ان کی زندگی کے اندر، سب کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی حکمت، اور اس مصلحت اور حکمت کا تعلق یقیناً ہم انسانوں کی ہدایت سے، یقیناً ہم انسانوں کو کچھ سکھانے سے ہے. جس طرح قرآن کریم، قرآن کریم سے بہت سارے استفادے کیے جا سکتے ہیں. مثلاً کوئی اس کو عدد کا معجزہ تعبیر کر سکتا ہے، کوئی اس کو جسمانی بیماریوں کے علاج میں استعمال کر سکتا ہے، کوئی دنیا کی مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. مثلاً ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی فلاں سورہ اگر آپ رات کو پڑھ کے سوئیں گے حفظ و امان ہوگی، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، فلاں آئے کریمہ پڑھیں گے، فلاں ورد کریں گے تو یہ اثرات ہوں گے، مثلا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا، مال میں برکت آ جائے گی، اولاد نصیب ہوگی. یہ دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں قرآن کریم میں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے، اصل ہدف یہ نہیں ہو سکتا. خدا تعالی کتاب ارسال فرمائے، کتاب کامل، ہدایت کامل، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میرے 100 روپے 200 ہو جائیں، 500 ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی عظیم الشان کتاب، کیا کچھ نبی اور اولاد نبی نے قرآن کریم کی شان و عظمت میں نہیں کہا؟ اس کے بعد قرآن کا مقصد دنیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اصلا قرآن کا مقصد اعلیٰ ترین ہدف ہوگا، ہاں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن وہ ہدف نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکے گا. یہ بھی پتہ چلے گا تجارت کیسے کرنی ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا جسم کیسے صحیح رہے گا. مثلا کوئی ان کی روایات پہ عمل کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ ہم نے مستحب اور مکروہ بتا دیے ہیں، جو مسلمان عمل کرتے ہیں یہ بیمار نہیں ہوتے، یہ بھی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے تشریف لائے، ہدف کچھ اور ہے، مقصد انسانوں کو ہدایت دینا ہے. اب ہمارا اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل آتی ہے، ہم اور آپ جب سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، چاہے آئمہ اطہار کی سیرت ہو، چاہے رسول خدا کی سیرت ہو، اور چاہے سیدہ نساء عالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، جب ہم سنت کا یا سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہم لینے کی طرف جائیں جو کچھ انہوں نے دیا، قرآن کریم فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے، جو اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ. تو آپ اگر جیسے ہی آیت کریمہ پہ آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں انتخاب نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہم نے سلیکشن نہیں کرنا کہ میں کون سا حصہ لوں گا کون سا حصہ نہیں لوں گا، نہیں، اللہ نے اس طرح نہیں کہا. اگر یوں ہوتا کہ انتخاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو نعوذ باللہ تعالی یوں ہوتا کہ جو تمہارا دل چاہے اللہ کے رسول سے لے لو، ایسے تھوڑی کہا. جو اللہ کے رسول تمہیں دے اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو مطلق. تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کاٹ چھانٹ کرو, اتنا لے لوں اتنا نہیں لوں, یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سیرت معصومین علیہ السلام سب کے اندر ایسے ہی, اگر انہوں نے کوئی عمل انجام دیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں میں یہ نہیں کروں گا وہ کر لوں, یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہاں ایک مشکل آتی ہے ہمارے پاس, اور میں تھوڑا سا اس کی اور گہرائی میں جانے کی کوشش کروں گا, وہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں سنت سیرت مختلف ہوتی ہے. مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ کو دیکھیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چند سال جنگ کی, پھر کچھ سال خاموشی, پھر کچھ سال جنگیں ہوئیں پھر خاموشی. یہ امیر المومنین کی حیات طیبہ میں ہوا, ایک ہی عظیم الشان شخصیت کے اندر. اسی طریقے سے اگر کوئی چہاردہ معصومین کے اندر دیکھے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کبھی جنگ ہوتی ہے کبھی صلح ہوتی ہے, یہ تو ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے حالات ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں, کبھی دوست ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کبھی ساتھ دینے والے نہیں ہوتے. کبھی دشمن اسلام کے خلاف کوئی اتنی بڑی سازش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی قسم کے توقف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, سید و شہدا کی طرح توقف کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. تو جیسا کہ خود ارشاد فرمایا وعلی الاسلام السلام, اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا, اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, لیکن انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی دکھائیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا. اب میں نے آپ کی خدمت میں کیوں اتنی تفصیل سے یہ بات عرض کی, وہ یہ کہ بھائی جب ہمارے سامنے بنت رسول اللہ کی سنت موجود ہے سیرت موجود ہے تو آپ اس میں جا کے دیکھیں بی بی کے حیات طیبہ میں جو چیزیں اہم تھیں وہ کیا تھیں. اہم کا مطلب زندگی تو ساری اہم تھی, وہ کس چیز کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دے رہی تھی, جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کی اقدار ان کی ویلیوز ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. ہمارے اندر بہت الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ خاندان عصمت کی دیوی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشروں کے اندر ہیں, بیوی کی بہت ساری سنتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمیشہ گنجائش رہتی ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مثلا بیوی کے حیات طیبہ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ نظر انداز کر رہے ہوں. ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں, انسان نے جو نہیں دیکھا ہو جو نہ سنا ہو اسے سوچ نہیں پاتا. یہ مشکل ہے ہم انسانوں کے ساتھ. بچہ بالغ نہ ہوا ہو بلوغ کی لذت نہیں جانتا. ہم جنت میں نہیں گئے ہمیں کیا پتہ جنت کیا ہے. خدا ہمیں سمجھانے کی خاطر کہتا ہے سیب ہے انگور ہیں انار ہیں نہریں ہیں, ہمیں معلوم ہے جنت اس سے کہیں اونچی ہوگی, جنت اتنی محدود چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ خود بھی فرماتا ہے کہ تمہارے تصورات سے بہت بڑھ کر ہے. تو یہ ہماری مشکل ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس آسانی یہ ہے کہ سنت موجود ہے سیرت موجود ہے, اس کو اگر اپنی زندگی میں پوچھتے رہیں ایک بنیادی سوال کے طور پر, ان کی حیات میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میں نہیں کر رہا. قطعی طور پر ہم وہ نہیں کر پائیں گے جو انہوں نے کیا. مقام بہت بلند ہے, محنت بہت زیادہ کی ہے, مشکلات بہت اٹھائی ہیں, شخصیت میں جو عظمت ہے وہ ہم کہاں سے لائیں گے, ان کے کیریکٹر کے اندر ان کے ارادے کے اندر یہ سب چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ان سے فاصلہ بڑھتا چلا جائے. بھائی 40 سال پہلے میرے ان کی شخصیت میں فرق تھا, 40 سال میں فرق کم ہونا چاہیے, مجھے نزدیک جانا چاہیے. تو ہمیں اور آپ کو مسلسل یہ جد و جہد کرنی ہوتی ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کون سی چیز وہاں پر ہے ہم میں مسنگ ہے ہم میں نہیں ہے, اپنے اندر آنی چاہیے. تو اب میں چند پہلو ان کے حیات طیبہ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا, زیادہ تر ان پر لانے کی کوشش کروں گا جس کا تعلق معاشرے سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, بی بی کی ذات پر ان کی عظمت پہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف نہ درود بھیجے محمد و آل محمد. بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور علیہ احترام کے لیے ان کی خدمت میں بی بی کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک بات کو ہم اپنے ذہن میں فرض کر لیتے ہیں اور اس فرض کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کچھ لمٹس آ جاتی ہیں, محدودیتیں آ جاتی ہیں. وہ کیا, ہم یوں فرض کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دور میں جب اہل بیت تشریف فرما سے کچھ کیا وہ بہت غلط کیا, یقیناً بہت غلط کیا, اور اگر آج کا دور ہوتا یہ نہ ہوتا, یہ ہم نے فرض کیا ہے. وہ لوگ بہت غلط لوگ تھے, انہوں نے بہت غلط کیا, آج کا دور ہوتا ایسا نہ ہوتا. یہ صحیح ہے کہ جن لوگوں نے اس دور میں وہ اعمال کیے جو ان کو پسند نہیں تھے بہت غلط ہوا, لیکن اس بات کا یقین کیسے ہوگا کہ وہ سب آج اگر ہو تو دہرایا نہیں جائے گا, کیسے؟ اچھا میں اپنے ذہن میں سوال کروں گا, وہ لوگ انسان نہیں تھے کیا؟ انسان تھے, ہم بھی انسان, ان کے سامنے ہم سے زیادہ اہل بیت کا کردار آیا تھا, انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ہم نے تو یا سنا ہے یا پڑھا ہے, اور تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم سنے اور پڑھیں, انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. اچھا اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دیکھا ہوتا ہم ویسے نہ ہوتے, بات تو اچھی ہے انشاءاللہ خدا قبول کرے گا, لیکن سوال یہ کہ کیوں ویسے نہ ہوتے, کیا وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ازلی بدبختی میں خلق ہوئے تھے؟ نہیں, ہم لوگ ازلی خوشبختی میں خلق ہوئے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. انہوں نے ایک امتحان دیا, اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو جاتے کیا ہم ان امتحانوں سے گزر گئے؟ کیا بتا دیں, جو کچھ انہوں نے کیا اس میں انسانی نفسیات تھی, ان کی کمزوریاں تھیں, ان کی خامیاں تھیں جو ان کو اس مصیبت میں ڈال گئیں, تو کیا وہ کمزوریاں اور خامیاں ہم میں نہیں ہیں کیا؟ یہ ہم نے کیسے فرض کر لیا کہ ہم میں نہیں ہیں؟ تو ہمیں بہت اچھی طرح جائزہ لینا پڑتا ہے. اچھا اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے, کہو ایک طرح کی آسانی کہ بھائی 61 ہجرا کی کربلا تو میرے سامنے نہیں ہوئی, میرے سامنے نہیں ہوئی, لیکن جن لوگوں کے سامنے ہوئی وہ بھی تو میری طرح کے انسان تھے, ان کے اندر بھی وہی کمزوریاں تھیں. اب مشکل اور آسانی کیا ہے, مجھے یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ میں ان کمزوریوں میں ان کے ساتھ کتنا شریک ہوں؟ ممکن ہے میرے اندر بھی وہی کمزوریاں ہوں, میرے سامنے 61 ہجرا نہیں ہے, میں 1400 کچھ میں ہوں, میرے سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مثال کے طور پر امام معصوم کی ذات نہیں ہے, لیکن جن کے سامنے تھی وہ انسان ہی تھے, ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں, ازلی بدبختیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کمزوریوں نے ان کو اس نقصان میں خسارے میں مبتلا کر دیا تھا. اور ہم لوگ اپنے بارے میں یہ اطمینان کیسے کر لیں کہ ہم میں وہ کمزوریاں نہیں ہیں؟ اب مثال کے طور پر بھئی ان میں کیا کمزوریاں تھیں, ہاتھ بھی گننا شروع کر سکتے ہیں. مثلا ایک کمزوری یہ تھی کہ موت سے ڈرتے تھے, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو موت سے ڈرتے تھے. جب اہل بیت کے راستے میں موت طلب کی گئی تو نہیں دے سکے, نہیں دے سکے نا, پیچھے ہٹ گئے. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان باتوں کو عرض کرتے ہوئے قلباً میں معتقد ہوں کہ ہمارا دور بہت اچھا دور ہے, 1400 سال ان کی محنتوں کے سلے میں نتیجے میں اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج شاید تناسب کے حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے زیادہ بہتر دور ہے, شاید صاحبان ایمان کی تعداد زیادہ ہوگی, شاید میں یہ سوچ رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود اس خطرے کو اپنے دماغ سے نہیں نکالوں گا کہ جو ان کی کمزوریاں تھیں وہ یہاں پہ بھی تو ہوں گی, کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہوں. مثلا ان میں سے کچھ لوگ موت سے ڈرتے تھے, جب بات جان پہ آئی اور گلے پہ آئی تو ساتھ نہیں دیا. کربلا میں ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کا اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرا ساتھ دینا آپ کو فائدہ دے گا. اگر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ رہا تو میرے ساتھ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اچھا, اب یہ جو بات ہے, یہ جو محبت ہم اہل بیت کی دیکھتے ہیں اس میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ تو عام انسانوں کی دوستی میں بھی اچھی بات نہیں ہے. میں اگر اپنے کسی دوست سے کہوں کہ میں تیرا دوست ہوں اور دوستی اس وقت تک کروں گا جب تک میرا تیرا دوستی کا ساتھ تجھے کوئی فائدہ دے, اور جب تو تنہا رہ گیا اور میرے ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا, یہ تو دوستی میں بھی اچھا نہیں ہے. بھائی اس وقت تو تمہیں زیادہ ساتھ دینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن غریب الوطن تو نہ ہوتا, اکیلا تو نہ ہوتا, ایک بندہ ساتھ ہوتا, اس وقت تو زیادہ ساتھ دے دینا چاہیے تھا, لیکن چھوڑ کے چلا گیا, موجود ہے ہمارے پاس تاریخ کے اندر موجود. اچھا بھائی موت سے ڈرتے تھے, موت پہ بات آئی تو کہاں ہم نہیں جائیں گے. اچھا کیا آج کے لوگ موت سے نہیں ڈرتے کیا؟ آج مثال کے طور پہ میں یوں فرض کر لوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ سب موت سے بے خوف ہو گئے کیا؟ ایک لحاظ سے وہ جملہ دہراؤں گا, آج کا دور اچھا دور ہے, بہت دفعہ موت کے سامنے گئے ہیں اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے, میدان نہیں چھوڑا ہے, اس اعتبار سے اچھا دور ہے. مومنین کی خدا حفاظت فرمائے, انشاءاللہ ان کے جذبوں میں اور زیادہ ہمت نصیب فرمائے. پاکستان میں بڑا کٹھن وقت گزارا, 20-25 سال بڑی گہری سازش ہوئی, بڑی مصیبت آئی اور لاشوں پہ لاشیں ہوئیں. اللہ کا کرم ہے, خدا کا شکر ہے, جن دشمنوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی آج سب باری باری ذلیل ہو رہے اور ذلیل ہوں گے. جس دن عاشور کا بم دھماکہ ہوا تھا اس دن لاکھوں کروڑوں لوگوں سے کہ دلوں سے ان کے خلاف آواز نکلی تھی جنہوں نے یہ دھماکے کیے تھے, کیا خدا کی لاٹھی خاموش رہے گی ہمیشہ؟ کیا خدا کا نظام نعوذ باللہ معطل ہو جائے گا؟ کبھی تو ظالم کو حساب دینا پڑے گا نا کہ بھائی تم نے اتنا ظلم کیا, اتنے بندے یہاں پہ شہید ہوئے, اتنے بندوں کے جنازے اٹھے یہاں پر, آخر کس نے مارا تھا؟ کسی نے بھی مارا تھا یہیں سے مارا تھا نا. بحمد اللہ رب العالمین مجھے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیشہ اس پہ فخر رہتا ہے. پاکستانی قوم میں بہت ساری مشکلات ہیں, مسائل ہیں, دوسری قوموں سے جب مقایسہ کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین بہت میدانوں میں, بہت سارے میدانوں میں ہماری قوم نے اپنے آپ کو موت کے مقابلے میں شجاع ثابت کیا ہے, بے خوف ثابت کیا ہے. اس بے خوف ہونے کی وجہ سے جو ظاہر ہے سید الشہداء کی قربانی کے سب پر نہیں تھا, ان کی قربانی نے موت کے خوف کو لوگوں کے دلوں میں ختم کیا. اس نے الحمدللہ رب العالمین ہمیں میدانوں کے اندر فتح دی ہے. وہ وقت یاد کر سکتے ہیں آپ آرام سے, 2-4 سال پہلے کا, جب ہماری ایک ایک مجلس زد میں تھی. ہم پہلے بھی یہیں تھے, اب بھی یہیں ہیں, ہم پہلے بھی مجلسیں کر رہے تھے, اب بھی کریں گے, پہلے بھی جلوس نکالتے تھے, اب بھی جلوس نکالیں گے, پہلے بھی مولا ابو الفضل کا نام لے رہے تھے, اب بھی لیں گے, ہم قیامت تک یہی کریں گے. اور جو کوئی بھی ان مقدس ناموں کے مقابلے میں ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا تو آج بھی اس کو کہہ رہے ہیں, پہلے بھی کہا تھا اور آئندہ کے لیے بھی سن لو, ذلیل و خوار ہو گے تم نہیں بچو گے, حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے کوئی نہیں جواب.
یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔
یعنی نعروں نے الحمدللہ ہمیں زندہ رکھا۔ آپ وہ سخت دور یاد کر سکتے ہیں جب یہاں جنازے ہو رہے تھے، انہی لبیک یا حسین نے ہم لوگوں کو زندہ رکھا۔ اور پھر میں کہوں گا، دیکھو ہم یہیں ہیں، ہم کہیں نہیں گئے۔ یہ لوگ ہمیں مار کے سمجھ رہے تھے ہمیں ہرا لیں گے، اور ہمارے جیسے لوگ اس زمانے میں بھی آپ سے بار بار کہہ رہے تھے یہ لوگ ہمیں نہیں ہرا سکتے، یہ لوگ ہمارے جسم کو ختم کر کے ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ اگر ہم ڈر جاتے تو ہار جاتے، ہم ڈر جاتے تو مر جاتے۔ سید الشہداء کے صدقے میں ہماری قوم بے باک ہو گئی، بے خوف ہو گئی۔ اس بے خوفی نے ان بزدلوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ہم الحمدللہ رب العالمین ہم سرفراز ہوئے، اور ہمارا ہم اس وقت بھی بار بار اس جملوں کو دہرا رہے تھے، ہمارے جیسے لوگ آپ سب لوگ دہرا رہے تھے، ہم ابھی بھی دہرائیں گے کہ دیکھو پاکستان کے جن زمامداروں نے، جن حکمرانوں نے 25-30 سال پہلے ہمارے خلاف سازش کی، 20-25 سال اس قوم کو امتحان میں ڈالا، پورے پاکستان کو ترقی کے اعتبار سے، امن و سکون کے اعتبار سے مصیبت میں ڈالا، اور 20-25 سال کے بعد بہرحال ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی، ان کو یو ٹرن لینا پڑا۔ ان جیسوں کے سامنے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ایک حماقت کی، تم نے 20-25 سال 30 سال اپنے ملک کے ضائع کیے، اور ہمارا ملک تھا، اس میں ہم نے خون دیا تھا، اس میں ہم نے پیسہ دیا تھا، تو تم نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنا بھی وقت ضائع کیا، ملک کا نقصان کیا، ہمیں کچھ جانوں کے جانے پہ افسوس ہے، شرمندگی کبھی نہیں ہے، ہمیں کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، افسوس ہے بھائی بچے یتیم ہوئے، افسوس تو ہوگا، عورتیں بیوہ ہوئیں، افسوس تو ہوگا، لیکن کیا ہم شرمندہ ہوئے کہ ہم امام حسین کے نام پہ مرے؟ نہیں، ہم شرمندہ کبھی نہیں ہوئے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، آج بھی کہیں گے شہادت ہمارے لیے فخر۔ اگر آج نہیں کل بھی کوئی آزمانا چاہے اس کے سامنے بھی کہیں گے کہ دیکھو ہم نے خاندان نبی کے ساتھ تعہد کیا ہے، ہمارا نبی اور اولاد نبی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس ندا کو ایک نعرے میں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، الحمدللہ یہ ہمارا نعرہ ہے، پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اسے قبول کیا کہ ہاں یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، ہم نبی اور اولاد نبی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس وابستگی کے بغیر زندگی کا ہمارے نزدیک کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے لیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ جو میری نبوت کی اجر یا اجرت دینا چاہے وہ مودت قربہ ہے، اس کے سوا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو کہا، اللہ کے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نے اس منصب پہ مسلک پہ رہنا ہے، اس سے ہمارا کمٹمنٹ ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ہم بار بار سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ہم نہیں ہیں جو عزاداری کر رہے ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں جو اہل بیت کے نام کو زندہ رکھے ہوئے، ہم جانتے ہیں ہم نہیں ہیں۔ ہمیں ایک بات پتہ ہے، ہم نے عزا نہیں کیے، عزا نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہم نے اہل بیت کا نام بلند نہیں کیا، انہوں نے ہمیں سرفراز کر دیا، انہوں نے ہمیں عزت دی، تو جو کچھ ہوا ہم نے قربانی دی، لیکن بہت ادنا ہے، بہت حقیر ہے ان کی شخصیتوں کے سامنے۔ تو ہم شکر گزار ہیں پروردگار کی کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امام حسین کے نام پہ جان خطرے میں ڈالنا سکھائی، اور یہ عہد کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند کے سامنے اسی طریقے سے، اس سے بہتر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا پر دین مبین قرآن اور اہل بیت کا پرچم لہرائے گا۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی آرزو کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کتنی طاقت ہے امیر المومنین کے نام میں، الحمدللہ ان کو ہم نے سخت وقتوں میں سیکھا ہے الحمدللہ کہ کس طریقے سے امیر المومنین کے نام میں لوگوں کو زندہ رکھا، ان کی اولاد کے نام میں ہم لوگوں کو زندہ رکھا۔ مولا امیر المومنین کا نام ایک بار پھر بلند کرتے ہیں، نعرہ حیدری، اللہ آپ کو حفظ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی اور ہماری جانوں کو اس دین کی راہ میں قربان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جو کچھ اہل بیت نے ہمیں دیا، نبی اور اولاد نبی نے دیا، ہم پہ واجب ہوا کہ ہم اسے لے لیں، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے۔ اب ہم ان کی حیات طیبہ میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں، جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا وہ کسی کمزوری کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا۔ مثلا ایک کمزوری تھی، موت سے ڈر گئے۔ میں نے عرض کیا موت کے خوف نے بہت سارے لوگوں کو دور کیا، ایک اور مسئلہ بھی تھا، کچھ لوگوں کے سامنے صریح موت کا خوف نہیں تھا لیکن دنیا کی لالچ ضرور تھی، اور یہ لالچ اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، سمجھنے بھی نہیں دیتی کہ میں بزدل ہو چکا ہوں، بہت پیچیدہ ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر خدا نے ایک توانائی دی ہے سوچنے سمجھنے کی، ظاہر ہے کہ انسان کے طرح امتیاز میں سے ایک یہی ہے کہ انسان سوچ سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ جو سوچنا سمجھنا ہوتا ہے یہ بعض اوقات شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے غلط راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اور وہ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا اس کے سامنے ایک منزل آتی ہے جب اسے کچھ قربان کرنا چاہیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو شیطان غلط راستے میں ڈال دیتا ہے، عذر بنانا شروع کر دیتا ہے، بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہی دنیا کی لالچ تھی، بنیاد میں دنیا کی محبت تھی، وہ لالچ بنی اور اس لالچ نے انسان کو اندھا کیا، انسان کو عقل و شعور سے محروم کیا۔ وہ سمجھتا رہا میں دلائل صحیح دے رہا ہوں، صحیح دلائل نہیں تھے، غلط دلائل تھے۔ ان دلائل کے نتیجے میں دنیا کی محبت نے، جس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا تھا، اس نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، کیا اتنی صراحت سے ساتھ چھوڑتا ہے کہ کہتا ہے میں ساتھ چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں، دلائل بناتا ہے، بہانے ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں، اور وہ سب دنیا کی محبت کے نام پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دوسری کمزوری ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے روک لیتی ہے۔ اچھا، اب انصافاً پھر پوچھنا پڑتا ہے، کیا فی زمانہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی لوگوں کے دلوں میں؟ کوئی اس دھوکے میں کیسے آئے گا کہ فی زمانہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے معیار آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، احترام اس کا کرتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، بات اس کی سنی جاتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دنیا کی طاقت، دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، یہی دنیا ہے، یہی حکومت کر رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان مصیبتوں سے باہر نکل آئے کہ مثال کے طور پر ان کے سامنے دو آدمی آئیں، دونوں کو ایک ہی طرح سلام کریں، جبکہ دونوں کے حال حلیے میں زمین آسمان کا فرق، کہاں ایسے انسان؟ اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت ہے نا، یہ تو دنیا کی محبت ہے، یہ نام لے کے تھوڑی بتائے گی کہ میں دنیا کی محبت ہوں، یہ کہاں ریفلیکٹ ہوگی، کہاں پہ نظر آئے گی؟ رویوں میں، پسند ناپسند میں، احترام بے احترامی میں، وہاں پہ نظر آئے گا۔ بھائی جس کے پاس دنیا نہیں ہے، جس کے پاس دنیا ہے، اگر دونوں کا احترام ایک جیسا نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب دنیا کی، دنیا پرستی بہت ہے ابھی، اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں, دین کے نام پر بھی لوگوں کے دماغ میں دنیا گھوم رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. مثلا آیا واقعا لوگ حتیٰ دین کے معاملے میں دنیا سے باہر نکل سکتے ہیں؟ نکل گئے کیا؟ نہیں, میں نہیں کہنا چاہ رہا, بلکہ کہتے کہتے رک گیا کہ دیکھو دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معیار پر کیسے عمل کرتے ہیں لوگ. دنیا میں لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ شہرت دیکھتے ہیں, دولت دیکھتے ہیں, طاقت دیکھتے ہیں. دین نے کہا یہ مت کرو, اگر یہ کرو گے صرف نام نہیں آئے گی, جنگ ہوگی. میں اس کو بہت دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کی دولت, دنیا کی طاقت, دنیا کی شہرت کا اگر احترام ہو نامنی کیوں آئے گی؟ صرف دماغ میں بے سکونی نہیں آئے گی, پورے معاشرے کے اوپر جنگ آئے گی, پورا معاشرہ بے سکونی میں چلا جائے گا, انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اور تباہ کر رہے ہیں. دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اس کے اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار دینے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بھائی حقیقت کو پہچانو, یہ دنیا بالآخر ختم ہو جائے گی, کتنے سال رہو گے؟ یہ جو سادہ سی بات ہے اس نے ختم ہونا ہے, کسی اور چیز نے باقی رہنا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اتنی سادہ سی بات, لیکن اتنی سادہ سی بات سمجھنا آسان ہے کیا؟ دوسری مصیبت یہ تھی دنیا کی محبت. اچھا اب دنیا کی محبت, تیسری مصیبت اور بہت بڑی مصیبت, شاید ان دونوں سے بڑھ کر مصیبت, وہ کیا؟ ہم انسان حب نفس پہ پیدا ہوئے ہیں, اس میں برائی بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, ہر انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, فطرت انسانی ہے. اپنے آپ کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے یا بے عزت؟ عزت دار, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, یہ بھی فطری ہے. انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پر ہے, عزت دار تو دیکھنا چاہتا ہے, دو سوال آئیں گے, کس قیمت پہ عزت دار دیکھنا چاہتا ہے ایک, دوسرا مسئلہ کس کے سامنے عزت ثابت کرنا چاہتا ہے. میں اپنے آپ کو پسند کروں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ فطری ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگ بھوکے مر جاتے, اپنی زندگیوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں خلق ایسا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. عزت دار دیکھنا چاہتا ہوں یا بے عزت؟ عزت دار. کیا خدا نے اس کو برا کہا؟ نہیں, خدا نے برا نہیں کہا. خدا نے کہا عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے, ان العزت للہ وللرسول وللمومنین, خدا بھی عزت کو قبول کرتا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال دو ہے, یہ جو تم عزت لینا چاہ رہے ہو اس کی قیمت کتنی دو گے؟ ایک سوال. دوسرا بہت بڑا سوال, کس کی دیوی عزت لینا چاہو گے, فرعون کی دیوی عزت یا خدا کی دیوی عزت؟ کس کی عزت؟ یزید عزت دے یہ عزت لوگے یا خدا عزت دے وہ عزت لوگے, کون سی عزت لوگے؟ پہلے یہ طے کرو, بے عزتوں سے عزت لینی ہے یا عزت داروں سے عزت لینی ہے؟ کس کے سامنے عزت لینی ہے؟ اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے کس کے سامنے؟ بے غیرتوں, بے حیاؤں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے یا با عزت لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے؟ معیار بناؤ, دونوں جمع کرنے ہیں. بعض اوقات تو ہو جائیں گے, بہت دفعہ نہیں ہو پائیں گے. مثال دیتا ہوں بھائی, ایک معاشرے کے اندر بے حیائی رائج ہو گئی, جو بے حیائی کرے وہ اس معاشرے میں عزت دار ہو گیا. اب ایک آدمی کے سامنے سوال ہے, بھائی مجھے عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. اس وقت بے حیائی پہ عزت مل رہی ہے, چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے فوراً اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا, بھائی اگر اس عزت کی قیمت میرا دین ہے, نہیں یہ قیمت میں نہیں دے سکتا, میرا دین میرے لیے اہم ہے. بھائی آپ سے اگر کوئی کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو, آپ کہیں گے دے دو. اگر کوئی کہے 1 کروڑ روپے تو دوں گا, 1 بچہ قتل کرواؤ, اولاد کو قربان کرو, میں فوراً پیچھے ہٹ جاؤں گا. کہوں گا بھائی 1 کروڑ روپے نہیں, تم پیسہ جتنا بھی دو, میں اپنی اولاد قربان نہیں کر سکتا, پیسے پہ قربان نہیں کروں گا. کیا دینا چاہ رہے ہو, کس قیمت پہ لینا چاہ رہے ہو؟ تو اگر اس کی بیوی عزت کی قیمت میرا دین ہے, یہ میں نہیں دے سکتا, دین میرے لیے سب سے قیمتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تو خود عزت دار نہیں ہے, تیری بیوی عزت لے کے میں کیا کروں گا, تو خود بے عزت ہے. اگر تو بے عزت نہ ہوتا تو بے حیا کیوں ہے, حیا کیوں نہیں ہے تیرے اندر؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں, تو تیرے اندر بے حیائی کیوں ہے پھر؟ میں تجھ جیسے بے حیا اور بے ایمان سے عزت لے کے کیا کروں گا؟ تو عزیزان محترم, دیکھیے آپ کا اور ہمارا دماغ ہمیشہ یہ سوچتا ہے دوسرے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیوں لوگ فیشن کرتے ہیں, دوسرے میرے لباس کو دیکھ کے کیا سوچیں, متاثر ہو جائیں, دیکھ کر مجھے کچھ نہ کہیں, یہی سب جذبات ہوتے ہیں نا فیشن کے پیچھے, یہ سوچنا ہی غلط ہے. لباس کا کام ہے تن کو ڈھانپنا, تن کو ڈھانپنا, اس سے عزت بنانا, یہ دین نے اجازت نہیں دی ہے, یہ دین نے اجازت نہیں دی. گھر کا کام ہے مجھے امن دے, گھر کی اینٹیں, بلاک, ڈیزائن مجھے عزت دے, یہ دین نے اجازت نہیں دی, یہ دین نے نہیں کہا. گاڑی کا کام ہے مجھے یہاں سے وہاں لے کے جائے, میں چاہوں گاڑی سے میری عزت بنے, یہ مادہ پرستی ہے, اس کو خدا نے قبول نہیں کیا. آپ اپنے ذہن سے آپ اور میں اس مسئلے میں پھنس جائیں گے. اگر یہ ہمارے لیے اہم ہے, ان لوگوں کے لیے بھی یہی اہم تھا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اہم تھا, مصیبت میں پھنس گئے. کیا قیمت دی؟ بعض اوقات حب اہل بیت دے دی, بعض اوقات اپنا دین دے دیا. پھر ایک اور مصیبت بھی ہے, اگر کوئی شخص اتنا پست ہو جائے کہ ان نام نہاد عزتوں کو لینے کے لیے دین دینا شروع کر دے, تو باخدا اس کے بعد ایک اور مصیبت ہے, نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی, اور جس عزت کے پیچھے یہ بھاگا تھا کبھی نصیب نہیں ہوگا, کبھی نصیب نہیں ہوگا. جو بے عزتوں سے عزت لینے کے پیچھے گیا, اس کا دین بھی ہاتھ سے گیا, اس کی دنیا بھی ہاتھ سے گئی, اور وہ نام نہاد عزت بھی نصیب نہیں ہوئی. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو معیار صحیح کرو. آپ بیوی کی حیات طیبہ میں دیکھیں, کیوں اتنی سختی کی اپنی زندگی میں؟ اگر تھوڑا بہت مادی اعتبار سے سہولت ہوتی, کم سے کم ضرورتیں پوری ہو جاتی, تو اس میں ظاہری طور پہ کیا برائی تھی؟ بھائی میں زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, ایک میری ضرورت ہے, ایک میری سہولت ہے, ایک میری آسائش ہے. ہم عام انسان ضرورت اور سہولت اس کو پورا کر رہے ہیں, کچھ لوگ آسائشوں اور عیاشیوں کو پورا کر رہے ہیں. آپ سے میں عرض کروں گا, اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ ضرورت اور سہولت سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, راستہ بہت خطرناک ہو. دنیا پرستی آئے گی, پھر دنیا پرستی کی خاطر معیار چھوڑنے پڑ جائیں گے، قیمتی چیزیں قربان کرنی پڑ جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ضرورت اور سہولت اسی کے درمیان رہو، اس سے آگے مت جاؤ۔ اچھا، انہوں نے جو زندگی گزاری بی بی کی حیات طیبہ میں، جب ہم غور کرتے ہیں، سہولت تو دور کی بات، ضرورتیں بھی پوری نہیں کیں، ضرورتوں میں بھی سختی اٹھائی، اور سختی بھی ایسی اٹھائی جو جبر سے نہیں آئی تھی، ایثار کی وجہ سے آئی تھی۔ بھائی، کبھی سختی جبر سے آتی ہے؟ کبھی سختی جبر سے نہیں آتی، ایثار سے آتی ہے۔ اگر بچوں کی افطار کی روٹی مانگنے والے کو نہ دیتی تو کھانا تو تھا، پھر بھی دے دی۔ اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا، تین دن فاقہ کرتے، ممکن ہے کوئی کہتا جبر تھا۔ نہیں، جبر نہیں تھا، گھر میں کھانا تھا، جتنا تھا وہ اٹھا کے دوسروں کو دے دیا۔ جبر سے نہیں آئی ہے، ایثار سے آئی ہے، ایثار سے آئی۔ یہ سب کیوں کیا؟ اتنی سختی کیوں جھیلی؟ اللہ کے رسول بعض اوقات بی بی کے گھر تشریف لاتے تھے، ان کو چکیاں پیستا دیکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے۔ سخت گرمی میں بی بی کو سخت کپڑے پہنا دیکھتے تھے، اور حسنین کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، چکیاں پیس رہی ہیں، سختیاں جھیل رہی ہیں، پسینے میں شراب، اللہ کے رسول رو پڑتے تھے۔ اپنی مظلوم بیٹی کی مظلومیت کو دیکھتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ کیوں اتنی سختی اٹھائی؟ اتنی سختیاں اس لیے اٹھائیں کہ ہم جیسوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو، میں فاطمہ ہوں، جنت میرے ہاتھ میں ہے، میں نے دنیا سے نہیں لیا۔ ہم سب کو معلوم ہے فدق کی قیمت کسی مال کی نہیں تھی جو فاطمہ کے پاس نہ ہو۔ مال کی کیا حیثیت تھی؟ بی بی نے سب کچھ قربان کیا، اور یہ جو قربانیاں تھیں یہ ہمارے راستوں کو معین کر دیتا ہے کہ دیکھو، ہم نے یہ ساری سختیاں جھیل لی، ہم نے یہ ساری صحبتیں اٹھائی، اور اب تم اس سبق کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور مجھے کل آپ کے سامنے بی بی کی معاشرتی زندگی سے چند نکات اور عرض کرنے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اختتام پذیر کریں گے، اور بی بی کی حیات طیبہ کے بارے میں انسان ظاہر ہے کہ جتنا بھی بول لے کم ہے، کہاں سے ہم ان کی شخصیت کو بیان کر سکیں، جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، خدا کا راز ہے۔ میں سوچتا ہوں راز ہی اتنا پیچیدہ راز ہوگا کہ خدا کے اسرار میں سے قرار پایا، ہمارے پاس کہاں کوئی طاقت اور توانائی کہ ہم جان سکیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی وابستگی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، اور اس خاطر کہ بنت رسول اللہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بیان کریں، چاہے ہمیں نہ سمجھ میں آ سکے وہ سب کا سب، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیان کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں گا، ہم نے بی بی کی ہستی اور ان کے وجود کے بارے میں ایک عجیب بات دیکھی، اور وہ ایک بات دیکھی ہے کہ باقی معصومین کے جب فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک خوشی آتی ہے، لیکن ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جب کبھی سیدہ کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں, نہیں معلوم کیا راز, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی جب ہم بی بی کی کسی خوشی کو بھی بیان کرتے ہیں نا کہ بی بی اس موقع پہ خوش ہوئی ہے, تو لوگ رونے لگتے ہیں, نہیں معلوم کیا راز ہے یہ, کیسا عجیب تعلق خدا نے ڈالا ہے. ہم لوگ تو صرف چند روایتوں کو بول سکتے ہیں, مثلا ہمیں معلوم ہے, ہم سب کو پتا ہے اللہ کے رسول کتنا بی بی سیدہ کو چاہتے تھے, کتنا چاہتے تھے, اس کو ہم صرف روایتوں میں بیان کر سکتے ہیں, بہت سادہ سادہ سی روایتیں ہیں. اللہ کے رسول پوری زندگی ایسا کرتے رہے, پوری زندگی جب کبھی بھی اللہ کے رسول کہیں ہوتے تھے اور بی بی سیدہ تشریف لاتی تھیں, اصحاب بیان کرتے ہیں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. کوئی ایک روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے باپ سے کہا ہو کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو, کچھ نہیں, ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن سیدہ کے احترام میں خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے, شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ معاملہ بیٹی اور باپ کا نہیں ہے, سیدہ کی ہستی کچھ اور ہے, ان کی ہستی کچھ اور. بی بی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر گریہ آتا ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بی بی کی زندگی سے ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں جن میں کوئی سختی کا پہلو آتا ہے, جن میں جسمانی کسی سختی کا پہلو آتا ہے. مثلا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بی بی چکیاں پیسا کرتی تھیں اور اپنے گھر کو چلایا کرتی تھیں, سخت زندگی گزارتی تھی. جنگ کا موقع ہوتا تھا, اگر والد کے بارے میں سنا کہ زخمی ہوئے, میدان جنگ خود بنفس ہی تشریف لائے رسول اللہ کی تیمارداری کرنے کے لیے. حضرت کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو کچھ گھر میں ہو رہا ہو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں چلا ہوگا, اس احترام کے باوجود پورے مدینہ کو پتا تھا کہ مدینہ کی کوئی عورت فاطمہ سے زیادہ سخت زندگی نہیں گزاری تھی, ان کی زندگی سب سے سخت ہے. تو بی بی کی کچھ وہ روایات ہیں جن میں فضائل ہیں اور اس میں گریہ ہے, کچھ وہ روایات ہیں جس میں جسمانی سختی ہے زندگی گزارنے کے لیے. لیکن عزیزو کچھ وہ روایات ہیں جس میں جسمانی سختی ہے دشمنوں کی وجہ سے, دشمنوں کی وجہ. بھائی اگر زندگی میں سیدہ کے صرف وہ جسمانی سختیاں ہوتی جو انہوں نے حق کی اطاعت میں گزاری تو وہ سختیاں بھی کم نہیں تھیں, لیکن کچھ جسمانی سختیاں وہ تھیں جو دشمنوں کی وجہ سے اٹھائی ہیں. عزیزو اب میں کہاں سے جرأت لاؤں اور کس دل سے کہوں, کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ بھائی باپ اپنی بچی کا خیال کرتا ہے, میں تو یہ سوچتا ہوں جب آپ سیدہ کے مسائل بھی پڑھتے ہوں گے تو اللہ کے رسول کے دل میں کیا گزرتی ہوں. اب ہم کس زبان سے کہیں کہ سیدہ کو کوئی تماشا لگائے, اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی. کیا رے میں تو اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا اور تم میری جو ردائی تم نے تماشا مار دیا. ارے میں تو کہتا تھا اس کے دروازے پر جبرائیل بھی پوچھے بغیر نہیں آتا اور تم نے دھکا دے کے گرا دیا. میں نے جو کہا تھا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تم نے تو پسلیاں بھی توڑ ڈالی.
دشمنوں نے ڈالی ہے. جسمانی سختیاں اور اس سے بھی بڑی سختیاں ہیں, وہ سختیاں ہیں جو بے احترامیوں نے ڈالی ہے. سیدہ دربار میں آئے کھڑی رہے, کوئی بیٹھنے کو نہ گئے. وہ مظلومہ اپنے حق کے لیے یہاں سے وہاں جائے, کوئی ساتھ نہ دے. اس کا چور سلام کرے, کوئی جواب نہ دے. اس کے بچوں کو لوگ ذبح کر دے. آخری جملہ دو, اس کی بچیوں کو بازاروں میں لے جانا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبي انقلب.